ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے تم کو. پہلے تو ہمارے لیے یہ بات ہی، اتنی بات سن کے ہی ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ دیکھیں سارا قرآن ہی اللہ کی طرف سے ہے، اس میں جو حکم بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن جب یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تو اس میں بہت تاکید آ گئی. ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کہیں بچے سے کہیں کہ جاؤ یہ کام کرو، تو اب ہم بول رہے ہیں ظاہر ہے میرا حکم ہی ہو گیا نا، لیکن جب میں اپنے بچے سے کہوں تمہاری ماں تمہیں یہ حکم دیتی ہے تو کتنی تاکید ہے اس میں، یعنی کتنی امپورٹنٹ بات ہے، کوئی سیریس ہی بات ہے جو کہ اتنی زیادہ ایمفسس کے ساتھ بولی جا رہی ہے. کیا انت تو ادو الامانات الى اہلھا، کہ تم ادا کرو گے امانتوں کو ان کے اہل کی طرف. امانت اس کی جو اہلیت رکھتا ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے، اسی کے سپرد کرو گے. اب امانت کیا ہوتی ہے، کیا چیز ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی اہل کی طرف وہ کرو؟ اور نمبر ٹو بھی آگے بات آ رہی ہے، مگر پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. امانت کیا چیز ہے؟ آپ امانت کس چیز کو امانت کہتے ہیں؟ عام اپنی لینگویج میں ہم امانت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائے تو اس کو ہم امانت کہتے ہیں. مالک کوئی اور ہے، جس کے پاس چیز رکھی گئی وہ عارضی مالک ہے، وہ امین ہے، اور یہ چیز امانت ہے نا. اب کیا ہوتا ہے، جب مالک مانگے گا پھر آپ امانت واپس کریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. تو امانت نا بہت واسٹ ایک ورڈ ہے، امانت کا ورڈ، کیونکہ اس میں کوئی صرف چیز نہیں ہوتی، حقوق جو کسی کا حق ہوتا ہے وہ بھی آپ کے پاس امانت ہی تو ہے، آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے. جو رسپانسبلٹی آپ کو دی جاتی ہے وہ بھی ایک امانت ہے آپ کے پاس، آپ اس رسپانسبلٹی کو ادا کریں، چاہے آپ ماں ہیں، چاہے بیوی ہیں، چاہے کوئی بھی آپ کا جو رشتہ ہے، اس مطابق آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے نا وہ ایک امانت ہے. اسی طرح جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہمیں، وہ ہماری اپنی ہیں یا مالک کی ہیں؟ مالک کی ہے نا، اس نے ہمیں کچھ دیر کے لیے 70-80-90 ایئر جب تک ہم زندہ ہیں اس نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں کہ ہم ان کو یوز کر لیں، ایسا ہی ہے نا. تو زندگی امانت ہے، ہماری باڈی پارٹس امانت ہے، صحت امانت ہے، اولاد امانت ہے، حتیٰ کہ جو ہمیں اختیار دیا گیا وہ بھی امانت ہے. یہ بھی اختیار جو ہمارے پاس ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے، یہ بھی امانت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے دیا، اختیار واپس لے دے گا، ہم ڈیڈ ہوں گے جس وقت وہ پھر یہ چیزیں دے کے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کریں گے، اسی کے اوپر ہمارا امتحان ہے. ذمہ داریاں جن جو ہمارے پر رسپانسبلٹیز ہے، ان رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا یہ امانت ہے. تو یہ ساری ان کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر امانتیں ہیں. کیا اب امانت کو کہا گیا اس کے اہل کے سپورٹ کرو، یعنی کیا مطلب ہے؟ امانت حقوق اللہ میں سے بھی ہوتی ہے اور حقوق العباد میں سے بھی ہوتی ہے. حقوق اللہ میں روزہ، نماز، یہ سب چیز امانت ہے اللہ کی، یہ حقوق ہے نا اس کے. حقوق ہم، میں نے آپ کو بتایا حقوق بھی امانت ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرنا یہ یعنی آپ نے اس کی اہل کی طرف اس کو ادا کر دیا، ٹھیک ہے. اسی طرح جو انسانوں کے حقوق ہے ہمارے اوپر، وہ بھی امانت ہیں. جس کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جانا چاہیے، جس کا جو حق ہے اس کو دیا جانا چاہیے. یہ تھوڑا سی نا مشکل آیات ہیں جو یہ دو ہیں 58 اور 59، ان کو ذرا آپ لوگ اٹینٹیو رہ کے سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر حق دار کا حق اسے دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگوں والی بکری نے مارا ہے تو اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس لیے یعنی حقوق کی ادائیگی امانت ہے، آپ کو یہ امانت حقدار کو ادا کرنی ہے. مومن وہ ہے جو بس اس بات پہ بے چین رہے کہ میں امانت ادا کر دوں، جب تک اس کو چین نہ آئے، جب تک امانت نہ دے دے. अब किसी की कोई चीज है वो भी अमानत है, किसी की कोई बात अगर हमारे पास पड़ी हुई है, कोई राज है वो भी उसकी अमानत है। और खयानत इसका उलट है ना, खयानत का मतलब है कमी करना, यानी हमने सही तरह से उसको लौटाया नहीं, उसमें कमी की। अब शौहर बीवी के मामले में भी अमानतदारी आती है, अमानत आती है, वो क्या है, एक दूसरे के हकूक अदा करना। अक्सर औरतों को ये सवाल होता है कि अगर मेरा शौहर मेरा हक अदा नहीं कर रहा तो मैं उसका हक क्या अदा करूं फिर भी। याद रखें, जब तक ताल्लुक बाकी है हक देना ही देना है। इसलिए कि ये अमानत अदा करना ये मामला अल्लाह के साथ है, अल्लाह आपको हुक्म देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो तेरे साथ अमानतदारी का बर्ताव करे तू उसकी अमानत अदा कर, और जो तेरे साथ खयानत करे, खयानत क्या है, कमी करना, यानी अमानत नहीं दे रहा आपको, आपका हक नहीं आपको दे रहा, तू उससे खयानत मत कर। ये नहीं फरमाया तू भी उससे खयानत कर ले, फरमाया तू उससे खयानत मत कर, यानी आप नहीं कर सकते। अगर मसलन शौहर कोई आपके हकूक नहीं अदा करता, कोई बेवफाई कर रहा है, कुछ ऐसी बात कर रहा है, किसी और औरत से दोस्ती लगा ली है उसने, तो बीवी को अब ये नहीं कह सकती कि मुझे भी हक मिल गया, मैं भी गैरों से जाकर दोस्ती लगाऊं। तुम गैर औरतों की तरफ देखते हो, मैं भी देखूंगी गैर मर्दों की तरफ, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। तुम मेरा हक नहीं अदा करते, मैं भी नहीं तुम्हारा हक अदा करूंगी, नहीं, ये टिट फॉर टैट नहीं हो सकता। अमानत अदा करनी है, जो उसका अहल है उसको देनी है, उसके सपुर्द करनी है, हक अदा करना पड़ेगा जो इसकी अहलियत रखते हैं। अच्छा, अब इसमें जो पोजीशंस है ना वो भी अमानत है। अमानत क्या चीज होती है, डेफिनेशन सिर्फ देखिए ना, हर सपुर्द की हुई चीज जो भी आपके सपुर्द कर दीजिए वो अमानत है। अब आपके सपुर्द क्या क्या, मसलन आप एक जगह पे बैठी हुई हैं, अब आपने किसी को नौकरी देनी है, जब मेरिट की बात आ जाती है ना, जिसको मेरिट कहते हैं, हाँ कहते हैं लोगों को मेरिट पे रखो, ये है अमानत। कोई कोटा सिस्टम नहीं होगा कि बस चाहे कोई नालायक है चाहे कोई कहीं है, लेकिन चूंकि ये उस जगह का रहने वाला है इसलिए इसको रखा जाए, ऐसा इस्लाम में नहीं है। मेरिट मेरिट, अगर इस हुक्म पे अमल किया जाए ना तो हमारा माशरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। ये नहीं हो कि जो रिश्तेदार है उसको रख लिया, अब ये मेरी रिश्तेदार है इसको मैं यहां पर लगा दूं, दफ्तरों में ना अहल रोग बैठे हुए, हुकूमतों में ना अहल रोग बैठे हुए। इसी तरह आपका वोट ये भी अमानत है, याद रखे, ये भी अमानत आपके सुपुर्द की गई है। अगर इसको पूरी तरह सही तरह अदा नहीं किया ये भी एक खयानत हो जाएगी। और इसी वजह से आज आप देखते हैं कि जब हम अमानते सही नहीं सुपुर्द करते तो क्या होता है, फिर हम शिकायत करते हैं, अच्छा ऐसे क्यों हो गया, ये हो रहा है, वो ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमने अमानत सही सुपुर्द नहीं की। समझ आई बात, तो अमानते सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, इसकी पूछ होनी है। और अमानत चाहे अब आप किसी जगह पे देख लें, चाहे किसी कॉलेज में किसी को दाखला लेना है, किसी को नौकरी देनी है, किसी को कुछ करना, ये सब अमानत है। अगर मेरे पास उसका इख्तियार है तो मैं मेरिट पे उसको दूं, यानी अहल को दूं जो उसकी अहलियत रखता हो। हाँ, खलूस के साथ मैंने पूरी अपनी सिंसेरिटी के साथ किसी को चूज किया, उसके बाद वो कोई गलत निकला वो अलग बात है, उसके ऊपर नहीं पकड़ होगी। लेकिन अगर मैंने वोट दिया किसी को सिर्फ इस वजह से कि वो हमारी बरादरी का है, वो हमारा रिश्तेदार है, वो जुबान बोलता है जो हम बोलते हैं, हाँ, या उससे बाद में हमें फायदे मिलेंगे, हमारा ये काम निकलवा देगा, ये क्या है, खयानत। समझ आ गई बात आपकी, कितना ब्रॉड है ये वर्ड। आपके पास एक अमानत होती है जब वोट होता है, और अगर आप उसके अहल को नहीं डालते जो बासलाहियत है, दयानतदार है, जिसको आप समझते हैं कि ये सही मुल्क कौम का हमदर्द है, खिदमत करेगा, उसको नहीं चुनते तो सारा का सारा माशरा खराब हो जाता है। इसी तरह जब वो हुक्मरान अपनी कैबिनेट चुनेगा, अपने नीचे अपने वजीर, अपनी मिनिस्ट्रियों के ऊपर किसी को रखेगा, अपने फलां ओहदे के लिए किसी को चूज करेगा, तो वो भी जो अपने अंडर एग्जीक्यूटिव चूज करेगा वो भी अमानत उनके अहल को देगा। यानी हर जगह पे देखें, किसी जगह पे भी आए, अवाम ने वोट दिया, उसने امانت اس کے اہل کو دی. اب وہ جو بندہ جس کو دیا تھا, اب وہ اپنی کیبنٹ چوز کر رہا ہے, وہ اپنی منسٹریز کسی کو دے رہا ہے, وہ بھی اہلیت کی بنیاد پہ دے گا. یہ نہیں کس نے میرا فلانے برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا, کس نے مجھے فلانے وقت میں مدد کی تھی, کون میرا رشتہ دار ہے, فلاں میرا بھانجا, وہاں میرا بھتیجا, ان کو بھی لگا دو یہاں, یہ منسٹری اس کو دے دو, یہ اس کو دے دو. یہ نہیں ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں کس طرح سے گائیڈ کیا ہے قرآن میں ہر ہماری زندگی کے فیز کے لیے, چاہے عوام اپنے حکمران چوز کریں یا حکمران آگے اپنے لیے کیبنٹ چوز کریں, دونوں میں امانتیں ان کے اہل کو دو. اہلیت کے اندر کیا آتا ہے, اہل میں بھی دیکھ لیں. اہل میں کیا چیز آئے گی, اہل میں یہ نہیں صرف دیکھنا کہ بڑا نیک ہے, وہ تو تقویٰ تو دیکھنا ہی ہے, نیکی تو ہونی ہی چاہیے, دین تو ہونا ہی چاہیے, مگر پھر مثلا جس کام کے لیے آپ اس کو چوز کریں وہ اس کی بھی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں. سمجھ آئی بات؟ مثلا آپ ایک کام کے لیے, صفائی کے لیے فار ایگزامپل, ایک چھوٹی سی چیز لے لیتے ہیں, صفائی کے لیے آپ کسی کو رکھ لیں, آپ دیکھ رہے ہیں بہت نیک ہے, صفائی اس کو کرنی نہیں آتی, تو یہ پھر آپ نے اہل کو تو نہیں رکھا نا. مجھے بات کو ملی, آپ ٹائپسٹ رکھ رہے, بہت نیک, بہت دیندار, کیا ہے آگے, اس کو نہ کوئی ٹائپنگ کرنی آتی ہے, نہ اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے, نہ وہ پڑھی لکھی ہے, تو یہ تو اہل نہ ہوا. بس صرف اس لیے کہ میری رشتہ دار تھی تو کوئی بات نہیں, کام سیکھ ہی جائے گی. دیکھیں آج ہمارے ملکوں میں اس بات, اس ایک آیت کو کس طرح سے اس کا انکار کیا جاتا ہے, جبکہ ان اللہ یامرکم, اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے, وہ تمہیں حکم دیتا ہے, کس طرح سے اس کو ڈینائی کیا جاتا ہے. اس آیت کا تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ موجود ہی نہیں ہے. سفارشیں, رشوتیں, لوگ کام جو ان کو لٹکا لٹکا کے ان کو تنگ کر دیا جاتا ہے, جو قطاریں لگی ہوئی ہیں, اس لیے کہ دفتروں میں نا اہل لوگ بیٹھے ہوئے, اہل کے سپرد نہیں ذمہ داری کی گئی, جو دیانت دار بھی ہوتا, جس کو پتا ہوتا میں نے یہ کام کرنا ہے, جو کام کی بھی اہلیت رکھتا, جو جو ایماندار بھی ہوتا, وہ تھا اہل. اور اہلیت کس کو دے دیا کام, تو جو ڈیزرو کرتا ہے نا اس کو دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت نہیں ہے. اتنی بڑی بات فرما دی, اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس میں امانت نہیں. تو اس لیے جہاں پہ بھی ہم ہوں, ہم اس چیز کو میک شور کریں کہ جو جس چیز کے قابل ہے, ہمارے اگر ہاتھ میں ہے, ہمیں اگر یہ چوائس دی جاتی ہے یا ہمیں ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے, تو ہم اس کے اہل تک امانت کو پہنچائیں. ٹھیک ہے, جو جس چیز کام کے قابل ہو اس کو وہ کام دیں. لوگوں کو اس اپنی چاپلوسیوں یا سفارشوں یا ان کو اپنی اور کسی رشتہ داریوں اور اس کی وجہ سے نہ آگے لے کر آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت نا اہلوں کے سپرد کر دی جائے گی تو پھر قیامت کا انتظار کرو. کیا مطلب ہے اس کا, یعنی یہ بس پھر سمجھ لو قیامت آنے والی ہے. اور آج کل تو ہر جگہ نا اہل بیٹھے ہوئے. اگر مثلاً ہے کسی کے اندر اہلیت نہیں ہے پڑھانے کی, فار ایگزامپل, یہ بھی امانت ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نا جلدی ختم کر دیں, فلانا کر دیں, بھائی یہ جو سبق ہے نا, یہ بے شک ہم ان آیات کا حق تو ادا نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں کر سکتے, لیکن یہ امانت ہے. استاد کے پاس بھی امانت ہوتی ہے, جب تک اس کو صحیح سے ڈلیور نہ کر دے تو سمجھ لیں اس نے خیانت کر دی, کیونکہ اس نے صحیح طرح سے پہنچائی ہی نہیں. یہ امانت تھی, اس کو جو اہل تھے ان کے سپورٹ کیا جانا چاہیے تھا. تو استاد کے پاس بھی یہ امانتیں ہیں, اس کو پوری طریقے سے پہنچا دینی چاہیے بات, سمجھا دینی چاہیے. اور جو جس چیز کا اہل نہ ہو اس کو وہ کام میں نہیں پڑھنا چاہیے پھر, کیونکہ کیا فرما دیا کہ پھر قیامت کا انتظار کرو. ہمارے سارے محکمے جتنے بھی ہیں نا, جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے ملکوں میں, نہ اہلوں کے سپرد ہوئے میں, اس لیے فیلئر ہی فیلئر. فلاں چیز اب وہ ناکام ہو گیا, وہ ادارہ ناکام ہو گیا, وہ ادارہ بینک کرپٹ ہو گیا, وہ ادارہ ایسے ہو گیا, کیوں یہ ہو رہا ہے؟ نہ اہلوں کے سپرد ہیں چیزیں. اور اس میں ہمارا بھی ایک ہاتھ ہوتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امانت اہل کو دی ہی نہیں، یا ووٹ دینے کا معاملہ تھا تو ہم نے نہیں دیا، صحیح طریقہ کیا. اگر ہم نے دے دیا آگے انہوں نے غلط کیا تو وہ پھر انہوں نے خیانت کی، اور خیانت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اس کی سزا کیا ہے. امانت کا الٹ ہی خیانت ہے. تو دیکھو قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے. اب آپ سوچیں گے یہ باتیں تو کبھی قرآن میں نہیں آئیں، اب کوئی گزر جائے اس سے اس کو کیا پتا اس میں کتنی ڈیپتھ ہے. ابھی تو ہمیں ایک اس کا آیت کو لے کے بیٹھ دیں نا، ذمہ داریوں پہ پھر آئیں، ذمہ داریاں بھی، حقوق بھی، ایک ایک حقوق کو لے کے بیٹھتے ہیں، اس کے اہل کو دینا ہے تو پھر کیسے دیں گے. تو اسی کو اگر آپ ان ڈیٹیل دیکھیں تو اتنا کچھ اس میں آ جاتا ہے. تو جو ہماری انڈیویجول لائف ہے یا جو ہمارے سوسائٹی میں جو ہمارا ایک رول ہے، دونوں لحاظ سے امانت پہنچانی ہے ہم نے ان کے اہل کو. ہم ایک جو ہم اپنی ڈائری لکھ رہے ہیں نا، اس میں آج جو جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں انشاءاللہ ان کو پوائنٹ وائز لکھنے اور ان کے آگے نمبر بھی لگائیں. مثلا میں نے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اپنا خود اپنے آپ کو پیور یا پاک نہیں سمجھنا. اللہ جو جس کو چاہے پاک کرے، آیت نمبر 49 سورۃ نساء، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے لکھے میں نے جبت کی اور تاغوت کے اوپر، اس پہ ایمان نہیں رکھنا، میں نے لعنت زدہ لوگوں میں سے نہیں ہونا. پھر حسد میں نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے. پھر اس کے بعد اب یہ بات آ جاتی ہے، امانت ان کے اہل کو دینی، جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو دوں گی، چاہے کوئی میرا رشتہ دار سامنے آ جائے، چاہے کوئی سفارش کسی کی سامنے آ جائے، چاہے مجھے کوئی رشوت دینے والا، میں نے نہیں ماننی. اب اسی ایک آیت پہ عمل ہو جائے تو آپ بتائیں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. ان ملکوں میں، مغربی ممالک میں زیادہ تر یہ کام ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ ترقی کرتے ہوئے آگے چلے گئے. ہمارے ہاں تو سوائے ان چیزوں کے اور کچھ نہیں رہ گیا، کہ سارا معاشرہ ہی اس پہ چلتا ہے، کون کس کو جانتا ہے، کس کا فون آ گیا، کس کی پرچی آ گئی، اس کو بس، چاہے وہ کسی چیز کا بھی اہل نہیں ہے، اس کو آگے کر دیا جاتا ہے. اور پھر وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم فیصلہ کرو. کہاں پہ فیصلہ کرو؟ کیا آپ کوئی جج ہیں؟ ہاں نہیں، کہیں پہ بھی آپ ہے، کسی طرح کا بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان، جہاں پہ بھی ہیومن انٹریکشن، دو لوگوں کے درمیان آپ کو حکم بنا لیا جاتا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو کیا کرو؟ ان تحکمو بالعدل، یاد رکھو عدل کے ساتھ کرنا، چاہے اپنی اولاد میں کیوں نہ کرنا. یہ نہیں کہ یہ میرا لاڈلا بیٹا ہے، یہ میرا لاڈو ہے، یہ میرا چھوٹا ہے، یہ میرا فلانا ہے، نو، عدل. ہمارے ہوتا ہے نا کام کے، ہم نے ایک کو بچے کو بہت آگے کیا ہوتا ہے، اسی کو سارا کچھ دینا ہے، ہر چیز اسی کے لیے ہے، وہ کچھ غلط بھی کرے تو کوئی بات نہیں، یہ میرا لاڈلا ہے، یہ میرا اکلوتا ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے. نہیں، بڑے جو بزرگ ہوتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ جب، یعنی ہمارے سلف صالحین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ایک بچے کو چومتے تھے نا تو دوسرے کو بھی بلا کے چومتے تھے، یہ نہ ہو کہ کہیں ناانصافی ہو جائے. آپ دیکھیں جب بچوں کے اندر دشمنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے بیڈ جذبات ہو جاتے ہیں، دوسرے کے لیے برے، وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ اکثر بچے کہتے ہیں نا آپ اس کو زیادہ پیار کرتی ہیں، کیوں دل میں یہ آیا؟ کیونکہ آپ ایک کو پکڑ پکڑ کے چوم رہے ہیں، ایک کو پکڑ پکڑ کے یہ کر رہے ہیں، ایک کو ہر چیز دے رہے ہیں، دوسرے کو نہیں کر رہے. تو یاد رکھو، جب فیصلہ کرو عدل کے ساتھ کرو، انصاف. یہ تو ایک چھوٹی بات میں نے آپ کو بتائی، ایک بچوں کی، اس کو اب ہر چیز میں رکھ لیں، ہر ایک جگہ پہ رکھیں، جہاں پہ بھی ہیں. آپ کو دو لوگوں میں فیصلہ کرنا ہے، آپ جج نہیں بھی ہیں، آپ یہ کہیں میں نے کون سے فیصلے کرنے لوگوں کے، نہیں، جج ہیں تو وہاں پہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہاں پہ تو کرنا ہی ہے، وہاں پہ تو کوئی وہ تیسری بات ہے ہی نہیں. ہر انسان کا حق ہے کہ وہ چاہے کسی مذہب سے ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل سے تعلق رکھتا، اس کے ساتھ عدل اور انصاف ہو. یہ نہیں ہے یہ ہمارے اپنے مسلمان ہیں نا، ان کو تو اچھی طرح بات کرو، اور اگر آپ کہیں پہ ہیں وہاں پہ ایک مسلم اور نان مسلم کے درمیان آ گیا فیصلہ، آگے انشاءاللہ بھی ہم آیت پڑھیں گے تو آ جائے گی یہ بات میں. تو آپ نان مسلم ہیں، کافر ہے وہ، تو یہ ایسا ہے، اس کو گور کے دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، اور جو مسلمان ہے یہ تو ہمارا اپنا ہے. نہیں، یہ نہیں ہوگا. عدل یہ اللہ کا حکم ہے، یاد رکھے ان اللہ یا امرکم، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، عدل کرو اور زندگی کے تمام معاملات میں عدل کرو. بچوں کو کچھ دینا ہے نا، اس میں بھی عدل کرو، سب کو ایکول دو. یہ نہیں تب کہ بیٹیوں کو کم دے دیا، بیٹے کو زیادہ دے دیا، نہیں. زندگی میں جب دے رہے ہو سب کے ساتھ انصاف، سب کے ساتھ عدل، سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرو. پھر اسی طرح جب ویسے آپ دیکھیں، اگر جسٹس کی لیول پہ یعنی حکومتی لیول پہ یا ادارے کے طور پہ دیکھیں، آپ ایک عدالت میں دیکھیں، تو تب بھی کیا ہے؟ عدل اور انصاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت اسامہ نے ایک اونچے گھرانے کی عورت کی سفارش کی تھی نا کہ اس کے ساتھ ذرا نرمی کریں، اس نے چوری کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بہت مشہور بات ہے، سب کو پتا ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، ان سے بڑھ کے کیا انصاف ہوگا بتائیں. اور حضرت عمر کا تو عدل اور انصاف تو مشہور ہے، بہت سارے اس میں واقعات ہیں. ایک واقعہ بس آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جب ایک دفعہ ان کی خلافت کے دور میں بڑی فتوحات ہوئی تھی، تو مدینہ میں تھے اس وقت، حکم یہ تھا کہ جنگوں کے بارے میں فوری معلومات دی جائیں، فوری ہدایات دی جائیں، فوراً یعنی ہیڈ کوارٹر میں آ کے بتایا جائے. فون تو ہوتے نہیں تھے اس وقت، یہ کوئی فیکس میں فون کر دیا. تو احنف بن قیس کا بیان ہے کہ ہم چند لوگ ایک عظیم خوشخبری سنانے کے لیے امیر المومنین کے پاس آئے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کون سی جگہ قیام کیا؟ ہم نے عرض کیا فلاں جگہ پہ. تو وہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے پڑاؤ کی طرف چلنے لگے جہاں ہم نے اونٹوں کو باندھ رکھا تھا. اونٹوں کی حالت یہ تھی کہ مسلسل بھوک کی شدت سے وہ کمزور ہو چکے تھے، کئی دنوں کے سفر سے نے ان کو تھکا دیا تھا. اونٹوں کی یہ حالت دیکھ کے فرمانے لگے، کیا تمہیں ان سواریوں کے بارے میں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں کہ ان چوپایوں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں؟ تم نے ان اونٹوں کو راستے میں کچھ دیر آرام کے لیے کیوں نہیں چھوڑ دیا تاکہ یہ زمین کی نباتات کھا لیتے، یعنی کچھ اپنا پیٹ بھر لیتے؟ تو ہم نے عرض کیا، امیر المومنین، عظیم فتح کی خوشخبری لے کے ہم تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں چلے آئے تاکہ آپ اور باقی مسلمانوں کو اس خوشخبری سے آپ کو خوشی ہو اور آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو. یہی وجہ ہے کہ ہم راستے میں سواریوں کو روکا ہی نہیں. اب یہ ہے امانت ادا کرنا، یہ بھی ہمارے پاس امانتیں ہیں جو سواریاں نا، یہ بھی اونٹ جو تھے وہ امانتے ہیں، ان کو ان کا حق دو، ان کے بھی حقوق ہیں تمہارے اوپر. ان کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ ریسٹ کراتے، تھوڑی دیر کے لیے کھانا دے دیتے. تو اچھا، اب ساری باتیں سن کے امیر المومنین لوٹ گئے، ہم بھی ان کے ساتھ چلنے لگے. اسی دوران ایک آدمی شکایت لے کے حاضر ہوا، کہنے لگا امیر المومنین فلاں آدمی نے مجھ پہ ظلم کیا، زیادتی کیا، آپ میری مدد کریں. تو انہوں نے اپنا کوڑا اٹھایا اور اس کے سر پہ مارا. فرمانے لگے، عجیب تماشا ہے تم لوگوں کا، عمر کے سامنے اپنے کام لے کے آ جاتے ہو، اس وقت لے کر نہیں آتے جب میں مسلمانوں کے اس طرح کے کام نپٹانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہوں، اور جب عمر مسلمانوں کے اہم معاملات کو سلجھانے میں مصروف ہوتا ہے تو تم آگے کہنے لگتے ہو میری مدد کرو، میری مدد کرو. یعنی کیا مطلب تھا؟ یعنی جس وقت کہ تمہارا ٹائم ہوتا ہے اس وقت بے ٹائم تم اٹھ کے میرے پاس آ کے کہہ رہے ہو کہ اب میرے بھائی ایک وہ لشکر کی رپورٹ لے رہے ہیں وہاں سے کیا ہوا، جو بھی ان کے ساتھ معاملات کریں، اب یہ بیچ میں آ کے اپنا کہہ رہا میری مدد کرو. تو وہ آدمی خود کو ملامت کرتا ہوا واپس ہو گیا. امیر المومنین فوراً اس آدمی کو واپس بلایا. جب وہ واپس آیا تو اپنا کوڑا اس آدمی کے آگے ڈال دیا، کہنے لگے مجھ سے بدلہ لے لو، اقتصا قصاص لے لو میرے سے. وہ کہنے لگا نہیں، میں نہیں بدلہ لوں، میں نے اسے اللہ کے لیے اور آپ کے لیے چھوڑ دیا. انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، یہاں تو تم اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا وہاں پہ، ورنہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، پھر ایسی صورت میں تمہیں مجھ سے قصاص ہی لینا پڑے. وہ کہنے لگا نہیں نہیں، میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے معاف کرتا ہوں. اس کے بعد وہاں سے چلے امیر المومنین حضرت عمر، گھر پہنچے، کہتے ہیں یہ احنف کہتے ہیں ہم بھی ساتھ تھے. آپ نے دو رکعت نماز ادا کی، خود کو مخاطب کر کے کہنے لگے اے ابن الخطاب، وہ ایک خاک سار تھا، ایک متوازی آدمی تھا، عاجز سا آدمی تھا، تو اللہ نے تجھے اعلیٰ مقام اور مرتبہ دے دیا، تو راہ گم کیے ہوئے تھا، اللہ نے تجھے ہدایت کی روشنی دے دی، تو ایک ذلیل آدمی تھا، اللہ نے تجھے عزت عطا کر دی اور پھر تجھے لوگوں پہ حکمران بنایا. جب ایک آدمی اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف تجھ سے تعاون طلب کرنے کے لیے حاضر ہوا تو تو نے اس کی پٹائی کر دی. ذرا بتا کل قیامت کے دن تو اپنے پروردگار کو کیا جواب دے گا؟ کہتے ہیں احنب بن قیس کہ ایسے حضرت عمر اپنے اوپر ملامت کر رہے تھے कि मुझे ऐसे लग रहा था कि आप पूरी दुनिया वालों में इस वक्त सबसे बेहतरीन इंसान है। सोचे कैसे अपने आप को किस तरह, यानी इतना इनका अदल और इंसाफ ऐसा लोगों के करते थे जब ये हुक्मरान होते थे, कैसे इसके अंदर अमानत अदा करने का भी बात है। इसी तरह हजरत अली खलीफा थे उस वक्त कि इनकी जिरा चोरी हो गई थी, तो यहूदी के साथ मुकदमा इनका, यहूदी के ऊपर इन्होंने वो किया, इल्जाम लगाया कि इसने जिरा चोरी की है। तो काजी शुरै के पास गए थे, उस वक्त मशहूर काजी थे वो। तो अब वहां पे हजरत अली भी खड़े हैं, खलीफा है, लेकिन खड़े कैसे हैं, मुदई के तौर पे खड़े हैं, अदालत में हाजिर हैं। हमारे तो हुक्मरानों का भी सोच ही नहीं सकते कभी अदालत में जाएं। और वहां पे काजी ने कहा, ए अबुल हसन, हजरत अली ने वहीं पे टोक दिया, आपने तो पहली गलती यहीं पे कर दी। उन्होंने कहा, मैंने तो अभी कोई ना फैसला दिया ना कुछ, गलती किस बात की। ने कहा, कुन्नियत से बुलाना जो है ना ये इज्जत की बात होती है। मैं इस वक्त अदालत में खड़ा हूं आपके सामने, आपको कहना चाहिए ए अली, मैं एक फरीके मुकदमा हूं। इसके बाद फिर काजी ने कहा, आप अपने गवाह लेकर आए कि जिरा वाकई ये जो जहूदी के पास है ये आपकी है। फरमाया, हाँ मेरा बेटा गवाह है, हसन मौजूद है, ये गवाह है, और ये मेरा गुलाम है, ये भी गवाह है इस चीज का कि ये मेरी जिरा है। तो काजी शुरै ने कहा था कि बेटे और गुलाम की गवाही कबूल नहीं। जाहिर है वो आपका बेटा हो तो आपके लिए गवाही देगा, गुलाम भी आपकी गवाही देगा। उन्होंने मुकदमा खारिज कर दिया, कोई गवाही नहीं है इस पे। वो यहूदी ईमान ले आया था, वाकई ये चोरी की जरा थी, मेरे पास कोई बेच के गया था। इतना इंसाफ, इसीलिए तो वो लोग इतने मुतासिर होते थे इस इंसाफ से कि वो ईमान ले आते थे। आज इंसाफ नहीं है, इंसाफ के लिए लोग रोते हैं। ये एक और वाकया, अब ये किताब है एक, आप ये चाहें तो ये किताब आप लोग पढ़े, खरीद ले, सुनहरे फैसले इसका नाम है, अब्दुल मालिक मुजाहिद की है। तो ये दौरे नबूवत के भी और खिलाफत राशिदा के भी, तारीख इस्लाम में और भी जो कोई अदल इंसाफ के वाकयात हैं वो इसके अंदर दर्ज हैं सारे। एक और जगह पे एक वाकया आता है कि कोई आए और उन्होंने आके शिकायत की, तो जो उस वक्त के खलीफा थे उन्होंने उनकी शिकायत भी सुनी और पूछा फिर उसके बाद कि तुम कितनी दूर से आए हो। उसने बताया, मैं फलानी इतनी दूर से, और उन्होंने पूछा कितना तुम्हारा पैसा लगा है, और वो जो उसका कराया खाने पीने का जो खर्चा था वो सारा दे के उसको भेजा कि ये इंसाफ मांगने के लिए आया है, उसके लिए उसके जो पैसे लगे और वो सब वो अदा करना हमारी जिम्मेदारी है कि इसको इंसाफ मिले। जहाँ पे अदल और इंसाफ नहीं होता वो माशरा तो खत्म हो जाता है, जहाँ पे अमानते अदा नहीं होती तो फिर वही हाल होते हैं जो आज हमारे हाल है। तो बहुत सारी इसकी मिसालें हैं, यानी अभी आपको पता है। अच्छा ये तो पुरानी बातें हैं, अदले जहांगीर तो मशहूर है, जहांगीर का अदल। उसने तो एक घंटा लगाया हुआ था अपने महल के बाहर कि कोई फरियादी आए तो वो इसको बजा दे के जो है जिसको भी इंसाफ चाहिए। तो एक दफ़ा एक औरत आई थी और उसने कहा था किसी ने आके मेरे शौहर को मार दिया, कोई लोग आए आपके शाही महल के, तो उन्होंने आके मेरा शौहर खेतों में काम कर रहा था और उसको मार दिया। तो उनको वो पता चल गया जहांगीर को कि हम लोग ही गए थे कल और इस तरह मैंने शिकार किया, ये नहीं पता था कि कोई आदमी मर गया है मेरे से। तो जहांगीर ने कहा था कि अपनी तरफ इशारा करके कि जैसे यानी अपनी बीवी का कह के जैसे इसने तेरी जैसे इसने इसको बेवा किया है इस तरह तू भी इसको बेवा कर दे, जैसे इसने तेरा खामन छीन लिया इस तरह तू भी इसका खामन छीन लिया। और अपनी तलवार दे दी थी सामने, तो वो तो कांप गई। उसने कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि आपसे बदला लूं। वो तो उनके अदल और इंसाफ ही थे कि फिर लोग मुसलमान हो जाते थे। ये बहुत बड़ी चीज है इसको कायम करना, किसी भी मुआशरे में, घरों में अदल कायम होना चाहिए, मुआशरे में अदल कायम होना चाहिए। फिर देखें उस मुआशरे में हर तरफ अमनो अमान होगा, और जहां पे ये हो कि अमीर के लिए कोई कानून नहीं और गरीब के लिए सब कानून है, تو دیکھیں ہمارے سامنے تو مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا فرما دیا کہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا تھا، تو اس سے بڑھ کے کیا انصاف ملے گا؟ کوئی وی وی آئی پی نہیں ہے، سب ایک ہے، سب کے ساتھ ایک ہی چیز ہونی چاہیے، انصاف چلے گا. ان اللہ نعم یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے. دیکھو کتنی پیاری باتیں ہیں، یہ ہیں جو ساری انسانیت کے لیے مفید ہیں، سب انسانیت کو ان باتوں سے فائدہ ہوگا، تمہارے معاشرے سدھر جائیں گے، سب نظام حکومت صحیح ہو جائے گا، اکانومی صحیح ہو جائے گی، لوگ سکون میں رہنے لگیں گے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی، وہ سب دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ آیت بھی بہت سمجھنے والی اس لیے ہے کہ اس کو اکثر مس انٹرپریٹ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کا کوئی کچھ سے کچھ بھی مطلب لوگ بنا لیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور پھر جو اولی الامر ہیں، اللہ کی اطاعت تو سمجھ آتی ہے نا آپ کو، پہلی اطاعت تو انکنڈیشنل ہے، جو بھی اللہ کا حکم ہے بس آپ کو ماننا ہے. یہ نہیں کہنا اگر ایسا ہے، اگر اللہ مجھے دے گا کچھ تو میں مانوں گی، اگر اس نے مجھے بیمار کر دیا تو میں نے نہیں ماننا، اگر مجھے میری جاب چلی گئی تو تب نہیں ماننا، اگر ایسے ہو گیا تو نہیں. ایسا نہیں کر سکتے، کنڈیشن نہیں لگا سکتے، عطی اور رسول میں بھی کوئی کنڈیشن نہیں. لیکن وہ اولی الامر، جو انتظام کرنے والے ہیں، ان کی مشروط کنڈیشنل اوبیڈینس ان کی بھی ضروری ہے، جن کے ہاتھ میں کسی کام کا انتظام دیا جائے. اب دیکھیں، ایک تو اس کا معنی آپ اس طرح سے بھی سمجھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے ہوگی، قرآن کو ماننا. لیکن کبھی ایسا بھی ہوگا کہ قرآن کے لیے کچھ آیتیں تو بالکل واضح ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں آپ کو ان کی تفسیر کے لیے حدیث دیکھنی ہے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنت کیا تھی، آپ نے کیسے عمل کیا. وہ ہے عطی الرسول، رسول کی اطاعت. رسول کی اطاعت بھی اصل میں اللہ کی اطاعت ہی ہے نا، کیونکہ رسول وہی کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب بعض ایسی بھی باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث دونوں میں نہیں ہیں، وہ آج کے زمانے کے جو نئے مسئلے آگے ایسے آ گئے ہیں کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، حدیث میں دیکھتے ہیں نہیں سمجھ میں آتا، پھر اس وقت کیا کریں، اس کا حل کون کرے گا؟ یہ بات کو سمجھیں اچھی طرح. اب کیا ہوگا جو ایسے مسائل ہیں، تو اب ایسا حل کون سا ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی بھی یعنی جو ان کی مرضی ہے اس سے قریب ترین ہو؟ تو اب یہ اہل علم کا کام ہے کہ ہر نئے مسئلے پر وہ یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم تو نہیں ہے، رسول کا حکم تو نہیں ہے، اس میں واضح نہیں نظر آ رہا. اب کیسے ان قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کوئی ایسی بات کریں کہ جو ان کی بات سے قریب ترین ہو؟ اس کو کہتے ہیں اجتہاد. کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد. جب یہ وہ اس ایسی بات علماء کرام کرتے ہیں اس کو اجتہاد کہتے ہیں، کہ آپ قرآن و سنت میں اس مسئلے کا نہیں حل تھا لیکن انہوں نے بیٹھ کے اس کی روشنی میں ہی اجتہاد کی ہے. یہ ہے جو اطاعت، یہ بھی ضروری ہے جب علماء مل کے یعنی کسی مسئلے پہ اجتہاد کریں اور اس پہ سب متفق ہو جائیں، اس کو اجماع بھی کہتے ہیں، اجماع سب کا جمع ہو گئے ایک چیز پہ، سب ہی متفق ہو جائیں تو اس کو اجماع کہیں گے. ٹھیک ہے، جب اپنے آپ کو جب ہم کہتے ہیں نا اہل سنت والجماعت ہیں، تو جماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو اجماع پہ چلنے والے ہیں، سب سارے علماء ایک چیز پہ متفق ہو گئے، اس کے اوپر وہ چلتے ہیں. تو ایک اطاعت اللہ کی ہو گئی، ایک رسول کی ہوگی، ایک اطاعت ان کی ہو گئی جو اجتہاد کریں، اور ایک اور اطاعت ہے وہ ان کاموں میں جن میں اللہ کی کتاب خاموش ہے، اس کے رسول کی بھی خاموشی ہے، علماء کا کوئی فتاوا بھی نہیں، یعنی اجتہاد بھی خاموش ہے. جیسے مثلاً اب اس یہاں پہ کتنے کہاں سے سڑکیں بنانی ہیں، پولیس اسٹیشن کتنے ہوں گے، کتنے میل والے ہوں گے، کتنی ڈویژنس، کتنی پروونسز ہونی چاہیے، کتنے ضلع ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں نا یعنی آرگنائزیشنل جو میٹرز ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ اس وقت کے مطابق، ضرورت کے مطابق جیسے بھی ان انتظامات کو کرے. اب ان معاملات کا بھی تو کوئی انچارج ہوگا نا، उनको भी तो कोई देख रहा होगा ना, वो उसको इख्तियार होगा कि वो इन मामलात को देखे, उसको भी उलिल अम्र कहा गया, उसकी भी इताअत जरूरी है। समझ आई बात? तो हमारे जिम्मे किस किस की इताअत होगी? अल्लाह की, रसूल की, और तीसरी क्या, जो उलमाए मुज्तहिदीन है, इज्तिहाद करने वाले, और फिर जो हुकूमत वाले हैं। लेकिन जो उलुल अम्र हैं, मैंने आपको जैसे बताया, उनकी इताअत मशरूत है, कंडीशनल है। और कंडीशन क्या है? कि वो कोई ऐसा फैसला नहीं देंगे जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ हो। अगर कोई ऐसा फैसला देंगे तो फिर उनकी इताअत भी नहीं करनी। समझ आ गई बात? तो ये उलिल अम्र जो इंचार्ज लोग हैं, जो ये हैं, मसलन है आपके कोई गवर्नर हैं, कोई मेयर हैं, कोई वजीर है, उन्होंने कहा भाई इस तरह से करना है, आज से यहाँ ऐसे ये काम हुआ करेगा। अब हम कहे नहीं, कौन सा कुरान कहता है कि अब हम इस तरह से किया करेंगे? मसलन मिसाल के तौर पे कौन सा कुरान कहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी नहीं चला सकते? तो ये तो मैंने नहीं मानना आपका, ये तो आपका अपना बनाया हुआ कानून है। नहीं, कुरान ही हमें कहता है उलिल अम्र की भी इताअत करो। समझ आई बात? वो कहते हैं आपको टैक्स दें, ये करें, तो आप कहते हैं लो ये कुरान ने कौन सा कहा है टैक्स देना, मैं तो नहीं टैक्स देती। तो आपको कुरान कहता है उलिल अम्र की इताअत करो, उन्होंने जो रूल्स बताए। हाँ, मगर अगर उन्होंने ऐसी कोई चीज कही जो अल्लाह रसूल की हुक्म के खिलाफ है, तब नहीं माननी। मसलन आपको एक हदीस बताती हूँ, उससे थोड़ा से शायद आपको समझ और आ जाएगी बात। मुस्लिम में ये हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा, और लश्कर का जो अमीर बनाया, एक अंसारी को बनाया। अच्छा, अब ये जो अमीर है वो क्या हो गया? उलिल अम्र हो गया, राइट? वो इंतजाम संभाल रहा है ना, जिसको समझ आ गई बात। उलिल अम्र कौन है? जिसके हाथ में इंतजाम है सारा, कि किस तरह से डिसिप्लिन चलाना है, किस तरह से कोई चीज ऑर्गेनाइजेशन को सारा वो चलाना है। आप ये नहीं कह सकते हमने इसकी नहीं माननी, नहीं। आपको कहा जाता है मसलन मस्जिद में आप गए, वहां की भी एक इंतजामिया होती है, वो उसके उलिल अम्र है। हर जगह पे अपने होंगे ना आप, जरूरी कोई गवर्नर मेयर उसको नहीं समझे, हर जगह की एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसका कोई हेड होगा, कोई इंचार्ज होगा, वो उसका उलिल अम्र है, ठीक है। अब उसकी बात वो कहते हैं आप यहाँ पे बैठे यहाँ पे ना बैठे, आप कहते नहीं हमने नहीं माना, ये कौन सी कुरान सुन्नत की खिलाफ वर्जी है? नहीं, ये देखे यहाँ पे ये जो बताया गया, ये हमें फिर उनकी भी इताअत का हुक्म देता है। अच्छा, अब ये इसमें हदीस में क्या है कि एक अंसारी को बनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस लश्कर का अमीर बनाया। एक दफा वो लोगों पे बहुत सख्त गुस्से हो गया, और वो हो गए और फरमाने लगे क्या तुम्हें रसूलुल्लाह ने मेरी फरमाबरदारी का हुक्म नहीं दिया? सब ने कहा हाँ बेशक दिया। अब देखिए सफर पे भी जाएं तो कहा जाता है एक अमीर बना लो, एक अपना इंचार्ज बना लो। अब या इनको अमीर बनाया, मतलब फरमाने लगे अच्छा लकड़ियां जमा करो, फिर आग मंगवा के लकड़ियां जलाएं, फिर हुक्म दिया तुम इस आग में कूद जाओ। यानी ये जो अमीर थे ना अंसारी, उन्होंने वो जो सारे लश्कर वाले थे उनको कहा आप आग में जंप कर दो। तो एक नौजवान ने कहा लोगों सुनो, आग से बचने के लिए ही तो हमने अल्लाह के रसूल के दामन में पनाह ली है, इसीलिए तो हम इस्लाम लाए कि हम आग से बच जाएं। तो तुम जल्दी ना करो जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात ना हो जाए, फिर अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही हुक्म देंगे तो फिर हम आग में कूद जाएंगे। चुनाचे ये लोग वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, सारा वाकया सुना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम उस आग में कूद पड़ते तो हमेशा आग में ही जलते रहते। सुनो, फरमाबरदारी सिर्फ मारूफ में है, यानी वो काम जो अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ है उनमें किसी की फरमाबरदारी नहीं करनी, चाहे बाप है, चाहे वो उस्ताद हो, चाहे वो कोई कोई भी बंदा हो, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, कोई भी हो। अगर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी में आपको कह रहे हैं कि ये करो, तो तब फरमाबरदारी उनकी नहीं करनी। इताअत सिर्फ यानी अल्टीमेटली अल्लाह ही की होगी, इनकी भी इताअत अल्लाह ताला की इताअत के अंडर होगी। बात समझ आ गई? उनको तो पता था आग में जलाने की तो अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी कि इस तरह से किसी को कह दिया जाए, तो कितनी अकलमंदी की कि उन्होंने कहा कि नहीं हम तो पहले पूछेंगे, ये तो उसके खिलाफ नजर आ रहा है हमें अल्लाह के हुक्म के। तो इसलिए उलिल अम्र की जो भी इताअत करना है वो भी हमारे लिए जरूरी है। अब मसलन आप ये छोटी सी मिसाल देते हैं, आप इस क्लास में आते हैं, आपको कहा जाता है भाई आप आईडी लेकर आए हैं, या आप इतना ये काम करें, या आप इतना सबक याद करें, आपने ये भी एक अमानत भी है, ठीक है। तो आपने वो अमानत अदा की, हक अदा किया, क्योंकि जब आपने रजिस्टर कराया तो आपने इस चीज को यानी एक्सेप्ट किया कि हाँ अब मैं इनके सारे जो भी इनकी बातें हैं वो मानूंगी। अब आपको कोई ग्रुप इंचार्ज, कोई एडमिन, कोई कुछ कहते हैं कि आप भाई ये काम करें या ये नहीं करें या ऐसे ना आप किया करें, ये उलिल अम्र है जो उसकी इंतजामिया संभाल रहे हैं, जो उसके काम संभाल रहे हैं, उनको भी मानना। हाँ अगर कोई ऐसी बात कहे जो कि गलत बात है तो फिर नहीं माननी। ठीक है, तो किसी भी इदारे का, क्योंकि डिसिप्लिन तो ऐसे चल ही नहीं सकता। अगर हर कोई बंदा कहे मैंने नहीं माननी किसी की भी, मैं तो अपनी मर्जी करूंगी, हर जगह अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दे, चाहे मुल्क में, चाहे शहर में, चाहे घर में, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, तो फिर वो तो सारी उलट पुलट ही हो जाएगा ना। इसलिए आपको उलिल अम्र की इताअत भी, हाँ लेकिन उलिल अम्र को भी कहा गया कि आप मशवरा लें। ठीक है, हमारे दीन में मशवरे की कितनी बात बताई गई ना, मशवरा भी लें। ठीक है, इन तनाजा तुम फी शई इन, फिर अगर तनाजा हो जाए किसी चीज में, आप देखें जहां पे भी लोग इकट्ठे काम करेंगे ना वहां पे कोई ना कोई इख्तलाफ पैदा हो जाना, ये हो जाता है, इट्स नेचुरल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर क्या करो, फिर क्या होगा। फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूली, अब देखें हमें कितनी अच्छी नसीहत कर दी गई कि हम क्या करें जब हम आपस में कोई भी काम करते हैं मिलजुल के हमारा इख्तलाफ हो जाता है, हम अब इस इख्तलाफ को सॉल्व कैसे करें, छोटा हो या बड़ा हो, हल कैसे निकालें। अच्छा अब क्या इसका बता दिया गया, अल्लाह और रसूल की तरफ इसको लौटा दो। कैसे लौटाएंगे, ऐसे नहीं होगा कि बस गले मिल लो, इतिहाद कर लो, ऐसे कर लो, कोई बात नहीं है, नहीं, इससे दिल नहीं जुड़ेंगे। कभी भी झगड़ा हो तो अल्लाह के पास ले जाओ, रुद्दू हुई इल्लाह, कैसे ले जाएंगे अल्लाह के पास, कुरान की तरफ रुजू करो। फिर रसूल के पास कैसे ले जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तो तब तो उनके पास लोग चले जाते, अब कैसे ले जाएंगे, आपकी सुन्नत मौजूद है, उससे रुजू करें ना, उससे देखें कि कैसे इन मसलों के हल किए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान क्या कहता है इस बारे में, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और आप देख लें इसको इस किस चीज के साथ जोड़ दिया गया, अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह और यौम आखरत पर तो तुम्हें ये काम करना होगा। कितनी बड़ी बात है, अगर तुम खुद को ईमानदार कहते हो ना तो अल्लाह की इताअत भी करनी होगी, रसूल की, उलिल अम्र की भी। और अगर कोई तनाजा हो जाए तो इधर उधर मत जाओ, फलाने से पूछे फलाने से, आओ कुरान की तरफ, दोनों फरीक आओ कुरान की तरफ, सुन्नत की तरफ। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, ये बेहतर भी है तुम्हारे लिए और अंजाम के एतबार से भी अच्छा है। कैसे बेहतर है और अंजाम के एतबार से अच्छा है, इसलिए कि दुनिया के काम भी आपके सारे अच्छे हो जाएंगे अगर आप ये करने लगोगे ना। कितनी देखें डिसिप्लिनड, एक जो आप देख लें इतनी छोटी सी एक हम एक क्लास को ही चलाने लगे और इसमें कोई किसी की परवाह ना करे, कोई किसी की ना सुने, हर एक अपनी अपनी करें, जैसे बाज़ लोग करते भी हैं, हमारा दिल चाहे हम इतना सबक याद करें, हमारा दिल चाहे हम ये करें, हमारा दिल चाहे हम टेस्ट ना दें, हमारा दिल चाहे हम ये ना करें, तो वो तो सार सब चीज़ बिखर जाएगी, काम तो सही चल ही नहीं सकता। फिर हमारी मर्जी से सबक पढ़ाया जाए, हम चाहें तो छोटा हो, हम चाहें तो लंबा हो, कोई कहे फिर ख़त्म कैसे होगा, कितने सालों में होगा अगर आप इतनी स्लो चलेंगी, कोई कहे कि इतनी तेज़ क्यों चल रहे हैं, तो इस तरह से नहीं चल सकता। उलिल अम्र की आपको इताअत करनी पड़ती है तभी कोई भी काम चल सकेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, वरना ऐसे चल ही नहीं सकती। मगर हमें क्या मसला है, हम हर जगह पे जाके तो वहां की उलिल अम्र की बात मान लेंगे, लेकिन जहां पे दीन की बात आएगी ना, मस्जिद चले जाएं या कहीं और ऐसी किसी दीनी मजलिस में चले जाएं, वहां पे तो हम कभी नहीं बर्दाश्त करते कि हम उलिल अम्र की कोई बात को सुने, या वहां पे हमें ये होता है कि हमारी बात सुनी जाए, हमें हमें ज्यादा पता है, इनकी नहीं हमने माननी। हालांकि अगर आप ऐसा करोगे तो ये बेहतर है, दुनिया के कामों का भी आपका नतीजा अच्छा निकलेगा और आखिरत में तो अल्लाह की इताअत है, ये तो इसको तो अच्छा अंजाम होगा। यहां तक तिलावत सुने, फिर आगे न्यू टॉपिक शुरू हो रहा।
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
آیت 1 سے 43 تک آپ کو پتہ ہے اہل ایمان سے خطاب تھا اس صورت میں. پھر اس کے بعد آپ اس وقت سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پچھلی آیت تک ہم نے دیکھا کہ اہل کتاب سے بھی تھا, اور اب جو منافقین ہیں 60 آیت سے لے کے آگے 126 تک منافقین سے خطاب ہے. اور اس میں ایک واقعہ یہاں پہ آپ کو خاص طور پہ بتا دیتی ہوں, جو اگلی آیات ہیں وہ بہت آرام سے پھر سمجھ آ جائیں گی. تو یہ آج تو ہم 5 آیتیں پڑھیں گے, اگلی 5 آیات میں بھی اسی مضمون سے متعلق آیتیں ہیں. شان نزول یہ تھا کہ بشر نامی ایک منافق تھا, اس کا یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. یہودی نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں, ان سے فیصلہ کراتے ہیں. مگر بشر منافق نے اس کو قبول نہیں کیا, بلکہ کعب بن اشرف جو یہودی تھا اس کے پاس جانے اور اس سے فیصلہ کرانے کی تجویز پیش کی. کعب بن اشرف یہود کا سردار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا, جس کا میں نے ابھی آپ کو بات بتائی, جس نے کہا کہ ابو سفیان سے کہ تم لوگ زیادہ ہدایت پہ. یہ عجیب بات تھی کہ یہودی تو اپنے سردار کو چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند کرے, اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بشر آپ کی بجائے یہودی سردار کا فیصلہ اختیار کرے. مگر راز اس میں یہ تھا کہ ان دونوں کو اس پر یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور انصاف کا فیصلہ کریں گے, اس میں کسی کی روح رعایت یا غلط فہمی کا اندیشہ نہیں ہوگا. اور چونکہ اس جھگڑے میں یہودی حق پہ تھا, اس لیے اس کو اپنے سردار کعب بن اشرف پر زیادہ اعتماد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا. اور جو بشر منافق تھا وہ غلطی پہ تھا, ناحق تھا, اس لیے جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ میرے خلاف ہوگا, اگرچہ میں مسلمان کہلاتا ہوں اور یہ یہودی ہے. ابھی ہم نے بات پڑھی نا عدل کی, کہ عدل ہونا چاہیے. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو یہ تھا کہ اگر میں ان کے پاس گیا نا تو میں تو ناحق پہ ہوں, انہوں نے میرے خلاف فیصلہ دینا. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مسلمان ہے. ہم تو اتنے بے وقوف بن جاتے ہیں کہ مسلمان کچھ بھی غلطی کر رہا ہو نا, یہ مسلمان ہے اس لیے کوئی بات نہیں, یا پھر ہم یہ کہہ دیں گے یہ مسلمان ہی نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ مسلمان بھی غلطی کر سکتا ہے. ان دونوں میں باہمی گفتگو کے بعد یہ طے ہوا کہ جس پہ دونوں راضی ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی حاضر ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اپنے مقدمے کا فیصلہ کرائیں. مقدمہ جب نبی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق فرمائی, تو حق یہودی کا ثابت ہوا, اسی کے حق میں فیصلہ دے دیا, اور بشر کو جو بظاہر مسلمان تھا ناکام کر دیا. اس لیے وہ اس فیصلے پر راضی نہ ہوا اور ایک نیا راستہ نکال لیا کہ کسی طرح یہودی کو اس بات پر راضی کر لیا جائے کہ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ کرانے چلیں. یہودی نے اس کو بھی قبول کر لیا. راز اس میں یہ تھا کہ بشر نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ حضرت عمر کفار کے معاملے میں سخت ہیں, وہ یہودی کے حق میں فیصلہ دینے کی بجائے میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے. بہر کیف یہ دونوں اب حضرت عمر کے پاس پہنچے. یہودی نے حضرت عمر کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے, مگر یہ شخص اس پہ مطمئن نہیں ہے اور آپ کے پاس مقدمہ لے کے آ گئے. حضرت عمر نے بشر سے پوچھا کہ کیا یہ واقعی ایسا ہی ہے؟ اس نے اقرار کیا. حضرت عمر نے فرمایا اچھا ذرا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. گھر میں تشریف لے کر ایک تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا کام تمام کر دیا, اس کا سر اڑا دیا. فرمایا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا اس کا یہی فیصلہ ہے. اس کے بعد منافق جو مقتول تھا اس کے وارثوں نے حضرت عمر کے خلاف یہ دعویٰ بھی دائر کر دیا کہ انہوں نے ایک مسلمان کو بغیر دلیل کے مار دیا اور اس کو ایسے کر دیا, اور اس کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے بھی اس کے کفر قولی اور عملی کی تاویلیں پیش کی کہ نہیں ایسے نہیں, حالانکہ اس کا کفر تھا, یہ عملی کفر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے معاملے کی اصل حقیقت اور اس مقتول کا منافق ہونا ظاہر کر دیا اور حضرت عمر کو بری کر دیا. اگر اس وقت میں منافق ہو سکتے تھے ایسے, تو آج کیا نہیں ہو سکتے؟ آج بھی ایسے منافقین, لیکن ہم کیوں یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں مسلمان جو ہوگا وہ معصوم ہی ہوگا, وہ تو کبھی کوئی غلطی کر نہیں سکتا, اس لیے یہ دوسرے ہی ہیں جو ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہیں, ہمارے اپنے مسلمان تو بہت اچھے ہیں. ایسا نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے لوگ ہو سکتے تھے تو آج تو ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو اپنے آپ کو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہیں، منافقین ہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، کس پہ؟ بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ قرآن۔ اور وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، جتنی کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئیں ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ لے جائیں طاغوت کی طرف۔ یہاں طاغوت سے مراد کون ہے؟ دیکھیں اس وقت کے مطابق تو یعنی کعب بن اشرف کے پاس وہ فیصلہ لے کے جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، جو یہودی منافق چاہ رہا تھا کہ فیصلہ وہاں لے جائیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اب یہاں پہ دیکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف وہ آدمی، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کی، ایک آدمی کی صرف بات نہیں ہو رہی، ایسے لوگ اس وقت بھی تھے، ایسے لوگ آتے رہیں گے۔ یہ قرآن اور اس کی آیتیں 1400 سال پہلے صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں اتری تھیں، یہ ہم سب کے لیے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ جو ہے وہ تو ہے، مگر اب یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ اس کو ہم کنفائن نہ کر دیں کہ صرف وہ بس وہ واقعہ تھا اس کے لیے آیتیں اتری، بس اس کے بعد کچھ نہیں۔ اس کے بعد واٹ ناؤ، اب کیا ہے؟ اب کیا پتا چلتا ہے؟ ابھی اس کے کنکلوژن ہم دیکھتے ہیں، پہلے بات سمجھ لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ کون لوگ؟ جو یہ سمجھتے ہیں ان کا زوم ہے، وہ ہے نہیں ایمان رکھتے لیکن ان کا زوم ہے، دیکھیں فرق ہوتا ہے نا دونوں میں، ان کا زوم ہے کہ وہ ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے جو آپ کی طرف نازل۔ اگر ایمان لائے ہوتے تو کیا وہ طاغوت کے پاس جاتے فیصلہ کرانے کے لیے؟ وہ اس لیے طاغوت تھا، وہ خود بھی رکے ہوئے تھے ایمان لانے سے، لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ ابو سفیان کو کیا کہا تھا اس نے؟ نہیں نہیں، تم نہیں، تم بھی زیادہ حق پہ ہو، جب یہ کہہ دیا تو بس پھر فیصلہ ہو گیا۔ اور جو یہ کہتے ہیں ہم اس سے پہلے والے پہ بھی، لیکن فیصلے کرانے کے لیے ان کا پرابلم کیا ہے کہ یہ فیصلے کرانے کے لیے طاغوت کی طرف جاتے ہیں جبکہ آپ ان میں موجود ہیں؟ وقد امروا ان یکفروا بھی، جبکہ ان کو حکم دیا گیا کہ یہ کفر کریں، اس کا، اس کی حاکمیت کا کفر کریں، طاغوت کو نہیں سمجھیں کہ یہ فیصلے کرے گا، ٹھیک ہے۔ ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ بھٹکا دے ان کو، شیطان تو یہ ایسا چاہتا ہی ہے۔ ان سے کہا گیا تھا طاغوت کی نہیں ماننی، یہ ان کا کیسا اسلام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن جو ہیں ان سے جا کے فیصلے کرا رہے ہیں، ان سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کرو، چاہتے ہیں، گئے تو نہیں تھے، چاہتے ہیں یہ، ان کے پیچھے شیطان ہے نا۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ لوگ اللہ رسول کی طرف پلٹیں، چاہتا ہے لوگ ان کو چھوڑ کے دوسری چیزوں سے فیصلہ کرائیں تاکہ وہ بھٹک جائیں، اسی لیے کہا گیا ان کے پیچھے شیطان ہے، وہ ان کو بھٹکانا چاہتا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایمان کے بھی دعوے کرے اور طاغوت سے بھی وفاداری کرے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں۔ تو اب اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اچھا یہ بتائیں، لوگ طاغوت کے پاس فیصلے کیوں لے کر جاتے ہیں؟ طاغوت کون ہے؟ سمجھ لیں اینٹی اسلامک جو کورٹ ہو سکتی ہے، جج ہو سکتے ہیں، فیصلے کرنے والے ہو سکتے ہیں، ان کے پاس اپنے جھگڑوں کے فیصلے کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ ایک طرف چلیں، ایک طرف اسلامک لاز ہیں، دوسری طرف ہے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے، لوگوں کی اپنی عقل سمجھ کے، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے مسلمان ہیں، چاہے کچھ ہیں، ایک طرف اللہ کے فیصلے ہیں بنائے ہوئے، دوسری طرف انسانوں کے، اور ایسے انسانوں کے جو نہ اللہ کو ماننے والے ہیں، نہ اللہ رسول کی اطاعت والے ہیں، اس سے نکلے ہوئے باہر۔ لوگ کیوں چاہیں گے کہ وہاں جا کے فیصلہ کرائیں؟ اس واقعے کی روشنی میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیوں چاہیں گے؟ اس لیے لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں جب وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ زیادہ فائدہ ملے گا. ہم یہ کام ان کے مطابق کریں گے اگر تو وہاں پہ زیادہ ہم سیکیور ہوں گے, وہاں پہ ہمارے زیادہ دنیاوی فائدے ہمیں ملیں گے, وہاں پہ ہمیں زیادہ وہ ہوگا. یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے جہالت کی وجہ سے. جہالت کی وجہ سے تو کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے, ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ واقعہ تو ایک ہے, اب ہم نہ یہاں پہ وہ منافق دنیا سے چلا گیا, واقعہ ختم ہو گیا, اب ہم کیا کریں بتائیں. واقعہ ایک بھائی واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مسلمان نے, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو چھوڑ کے ایک یہودی کی عدالت میں جانا چاہا. بات یہ ہے, سمجھ لیں بیک گراؤنڈ اس کا. اب کیا سمجھتے ہیں آپ اس سے؟ سب لوگوں کو اپنی تھوڑا سے زیادہ اس کے اوپر فوکس کر کے تھوڑا سوچنا چاہیے, اس میں کیا مفہوم نکلتا ہے. مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جب اللہ کا قانون موجود ہے, اللہ کا دیا ہوا نظام شریعت موجود ہے, اس کو چھوڑ کے کسی بھی تاغوت کے نظام کو اپنا لینا, اس کو اختیار کرنا, اس پہ مطمئن ہونا, ان سے جا کے فیصلے کرانا, کوئی بھی وہ قانون ہے, اللہ کے حکم سے, رسول کے حکم سے ٹکرا رہا ہے, وہ تاغوت ہے, وہاں سے جا کے فیصلے کرانا, اس چیز کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. یہ صرف ایک آدمی کی بات نہیں ہو رہی, یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے لوگوں کا, یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. اسی لیے جمع کا سیگا آیا ہے, الم ترا الذین, ان لوگوں کی طرف. کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو سلجھانا جو ہے نا, وہ ان کے پاس جائیں, وہاں وہ جا کے خوش رہتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ آج کی دور میں تو نہیں کہیں ایسا کچھ ایسا ہو رہا, پریکٹیکل اس میں مجھے بتائیں. دیکھیں آج ہمارے ملکوں میں تو خیر اسلامک کورٹس بھی ہیں, دوسری بھی سیکولر کورٹس بھی ہیں. یہاں پہ جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں, یہاں پہ تو دوسری ہی ہیں, کوئی اسلامک کورٹ تو ہے نہیں. اب اس معاملے میں فار ایگزامپل, صرف ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, فیملی لاز ہیں. فیملی لاز جو اسلامک فیملی لاز ہیں نا, وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں بہت سارے ایسپیکٹس میں ان کے لاز سے, اور بہت ساری جگہوں پر اسلامک لاز میں کسی کو ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ملے, لیکن یہاں کے لا کے مطابق بہت کچھ مل سکتا ہو. فار ایگزامپل ڈائیورس ہو, فار ایگزامپل چائلڈ کسٹڈی ہو, بچوں کو خرچہ دینے کا معاملہ ہو, یا اور کوئی معاملات ہوں, ان کے اندر ان کورٹس میں جانے سے بہت کچھ مل رہا ہو. اسلامک کورٹ میں ایسا کچھ بھی نہ ہو. اسلام نے بالکل ایک جو فیملی لاز آپ نے پڑھے ہی ہیں پہلے, بہت ساری باتوں کا آپ کو علم ہو گیا, طلاق کے بعد کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیا یہ سب چیزیں پڑھی ہیں. اب اسلام کچھ اور کہہ رہا ہے. اب جب لوگوں کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ یہاں کی کورٹ ہمیں یہ دے رہی ہے ساری چیزیں, اور اس سے مجھے بہت پیسہ مل جائے گا, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو پرسو کرتے ہیں آگے, مقدمے میں مقدمہ کرتے ہیں آگے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے یہاں سے بہت کچھ ملنا ہے. جبکہ انہوں یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلامک قوانین تو ایسا نہیں کہتے, اسلام کی روح سے میرا کوئی حق نہیں بنتا, یہاں کے قانون کی روح سے میرا حق بنتا ہے. تو وہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں تاغوت کی طرف. حالانکہ ان کو کہا گیا ہوا ہے کہ اس کا کفر کرو, یعنی آپ نے اس کو نہیں ماننا, آپ نے اسلامک لا کو ماننا ہے. ہم کہتے ہیں کیوں, ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں, ہم تو یہاں کا مانیں گے, یہاں پہ تو مجھے مل رہے ہیں نا, چھوڑو اسلامک لا کو. اب سچی بات یہ کہ اسلامک لا پوری دنیا میں شاید کہیں پہ بھی پوری طرح سے کہیں پہ بھی نافذ نہیں ہے ایسے. اب جب لوگوں کو فائدے نظر آتے ہیں تاغوتی لاز میں, عورتوں کو فائدے نظر آ رہے ہوں یا کسی اور کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو, تو وہ اس کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. یہاں پہ تو فائدہ مل جائے گا, لیکن جب وہ جانتے ہیں, اور اگر جانتے بوجھتے ایسا کرتے ہیں, تو سوچیں وہ اسی آیت کے انڈر آ گئے. ایک ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، وہ ایک الگ بات ہے، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے ارادتاً کرنا، کیوں اپنا مفاد مل رہا ہے یہاں پہ. اب دیکھیں جو وہ منافق کے گھر والے روتے پیٹتے آ بھی گئے تھے کہ ہائے ہمارا تو یہ تو قسم سے ہم تو حضرت عمر کے پاس اس لیے گئے تھے کہ یہودی اور ہمارے درمیان سمجھوتا ہو جائے، اب ہمیں خون بہا دیا جائے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں اتار دی. نہیں دیکھو، یہ انصاف اور عدل کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، مگر جو لوگ اسلامی معاشرے میں منافقت کریں، یہ منافقت ہے، ان کا حشر ایسا ہی ہے جیسا حضرت عمر نے کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تم جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ کا تو حکم یہ ہے، رسول کا تو یہ ہے، تو تم دیکھو گے جو منافق ہیں ان کو منافق کہا گیا. يَصُدُّونَ وہ رکتے ہیں، تجھ سے رک جانا، یعنی وہ نہیں پھرانا چاہتے، وہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کرانا چاہتے. اچھا آپ اور معاملوں میں بھی دیکھ لیں، یہ تو ایک مقدمے کا، آپ زندگی کے بہت سارے فیزز میں دیکھ لیں، خاص طور پہ عورتوں کی میں بات کروں گی، بہت سارے فیزز میں وہ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلے نہیں لینا چاہتے. کیوں نہیں لینا چاہتے؟ یا میں نے آپ کو بات وجہ بتا دی، کبھی کبھی معاشرے میں ایکسیپٹیبلٹی کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، دنیاوی معاملات کا ہمارا کیا ہوگا، پھر ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، لوگوں کے ساتھ کیسے چلیں گے، شادی بیاہ اگر ہم اسلام کو دیکھیں گے اللہ رسول کیا کہتے ہیں تو پھر کیسے چلیں گے، ہم مرگ میں ہم یہ دیکھیں کہ مرگ میں کیا اللہ اور اس کے رسول نے کیا قوانین بتائے ہوئے ہیں اس کے مطابق کرنے لگے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اگر آپ کورٹ کے باہر بھی زندگی کے بعد دوسرے فیصلوں میں بھی دیکھیں نا، تب بھی ہم اسلام سے فیصلے نہیں لینا چاہتے. آپ اتنا ہی دیکھ لیں، میں نے گھر سے باہر کیسے نکلنا، میں اسلام سے فیصلہ نہیں لینا چاہتی کیونکہ مجھے نہیں، وہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ لگتا ہے، بہت پرانا لگتا ہے، وہ تو پھر اس طرح سے تو نہیں ہم چل سکتے، ہم نے دنیا میں بھی تو رہنا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا. جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ جو نازل کیا اللہ نے اس کی طرف آؤ، کیا نازل کیا؟ یہ قرآن ہے نا، آؤ اس قرآن کی طرف، یہ لو یہ آیتیں ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ ایسے ایسے کرنا، جو بھی احکامات ہیں یہ رسول نے یہ فرمایا، تم دیکھو گے وہ نہیں، وہ رکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 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 اس کی طرف نہیں آنا، وہ ہمیں بتائیں گے، آج کا جو فیشن ہے وہ ہمیں بتائے گا، آج کیا ہو رہا ہے، جو ماڈرن ایج ہے آج، یہ ہمیں بتائیں گے لوگ کہ کیسے چلنا ہے. ہم کیوں آئیں قرآن اور اس کی طرف سنت کی طرف، لوگ تو پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی اس کے اوپر جب ہم نے عمل ہی نہیں کرنا اپنے منہ سے، یعنی اس سے کیا بڑی بات ہو سکتی، کسی نے مجھے اپنے منہ سے بولا یہ بات، اللہ اکبر. میں نے کہا اللہ کے فرشتے بھی یہاں پہ موجود ہوں گے اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ایک بندی اپنے منہ سے کہہ رہی ہے، جب ہم نے عمل ہی نہیں کرنا تو پھر کیا پڑھنے کا فائدہ. یعنی فیصلہ ہو گیا، ہم نے خود ہی فیصلہ کر دیا، اللہ گواہ ہے اور فرشتے بھی گواہ ہیں کہ ہم خود ہی اپنے لکھوا رہے ہیں، اپنی کتاب میں بھی لکھوا دیا کہ میں نے یہ کہہ دیا، میں نے نہیں اس پہ عمل کرنا. جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تعالوا، کہتے ہیں ہم نے جب عمل ہی نہیں کرنا ہم کیوں آئے، وہ رکتے ہیں. اللہ اکبر. فکیف اذا اصابتہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون باللہ. جب ان کے اوپر پہنچتی ہے کوئی مصیبت تو جو ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، جو انہوں نے خود آگے بھیجا، یعنی ان کی خیانت پکڑی جاتی، مصیبت کیا پڑی، سب کو پتا چل گیا کہ یہ منافق ہیں، یہ تو وہاں پہ جا رہے تھے یہودی کے پاس جا رہے تھے یہ تو فیصلہ کرانے کے لیے کعب بن اشرف کے پاس، تو اب ان کو تو یہ لالے پڑ جاتے تھے نا کہ ہم ایکسپوز نہ ہو جائیں، لوگوں کو پتا نہ چل جائے، جو انہوں نے آگے بھیجا، یعنی جو یہ اس کے پاس جانا چاہ رہے تھے یہ بات کھل گئی نا سب کے سامنے. پھر ثم جاؤ کا، پھر یہ کیا کرتے ہیں جب اب یہ مصیبت پڑ گئی یا بات کھل گئی تو کیا کرتے ہیں، جاؤ کا آپ کے پاس آتے ہیں نبی، یحلفون قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ان ارادنا الا احسان و توفیق، ہمارا تو کوئی ارادہ تھا ہی نہیں مگر احسان کا اور توفیق کا، ہم تو ایسے چاہتے نہیں، ہم تو یہ چاہتے تھے بس کہ سب حالات صحیح ہو جائیں، ہم تو سمجھوتا کرنا چاہتے تھے، ہم تو کوئی راستہ نکالنا چاہتے تھے اس لیے ہم جانا چاہتے تھے. یعنی اس کے جو گھر والے تھے نا وہ آئے اور یہ کہنا شروع ہو گئے، ہم تو آسانیوں کے لیے گئے تھے، ہم تو اس کے لیے گئے تھے، کوئی راہ نکلا ہے اس لیے گئے تھے. اگر تم اللہ کی طرف آتے اور اس کے رسول کی طرف آتے، اللہ تمہیں تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دیتا. تو وہ آ کے مطلب قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے ہمارا بس بھلائی کا ارادہ تھا، اور کوئی ہم ایسے تھوڑی گئے تھے، کوئی اس وجہ سے تھوڑی گئے تھے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو ان لوگوں کے دلوں کے اندر، ان کے دلوں میں منافقت ہے اس لیے یہ بھاگ بھاگ کے ادھر جاتے ہیں. ان کو اللہ کے قانون نہیں پسند آتے، ان کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ کوئی شاید نعوذ باللہ کوئی زیادتی کی ہوگی. آج ہم بھی دیکھیں، ہمیں کہہ دیا جائے شریعت نافذ ہو رہی ہے، یہ شریعت نہیں جس کو آج لوگوں نے بدنام کیا ہوا اور گلے کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں شریعت ہے، وہ شریعت نہیں، واقعی جو اللہ کا قانون ہے جو انصاف والا. تو ہم کیا کہیں گے؟ عورتوں کو تو سب سے پہلے یہ خوف آ جاتا ہے کہ آئے ہمیں پردے کرا دیں گے، ہماری فلمیں ٹی وی بند ہو جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو شریعت یہ نہیں ہے صرف. تو ہم فوراً وہ ہوتے ہیں، کسی نے کہا شریعت لگ گئی تو پھر کیا ہوگا، ہر طرف کوڑے مارے جا رہے ہوں گے، لوگوں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہوں گے. تو بھی لوگ نہ ایسے کام کریں، جس ملک میں تھوڑی بہت شریعت نافذ ہے وہاں پہ کتنے لوگ ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو رجم کیا جا رہا ہو، یا ان کو کوڑے مارے جا رہے ہوں، یا ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ تو کرائم ریٹ ہی اتنا کم ہے. لیکن ہمارے دلوں میں ریزسٹنس ہے، وہ ایک خوف ہے، کیونکہ اصل میں ہم نے ایک ماڈل نہیں دیکھا اس دنیا میں ابھی تک، ایک صحیح ماڈل اسلامک اسٹیٹ کا، ایک صحیح ماڈل جو اسلام کی واقعی ٹرو جو شریعت ہے اس کا. یہ وہ اسی وقت تھا، اس کے بعد نہیں کبھی اس طرح سے قائم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں، خلافت راشدہ کے زمانے میں جو ماڈل تھا، آپ اس کو کبھی پڑھیں، وہاں پہ لوگ سکون کے ساتھ رہتے تھے، امن و امان تھا. غیر مسلم چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر یہ حکومت کریں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. تو اس لیے ہمارے دماغوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ اگر اسلام کی صحیح اسلام آ گیا تو تم لوگ تو بچو گے نہیں، پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، چاہے یہ قسمیں کھاتے رہیں. فارد انہم، اے نبی اب آپ ان کے ساتھ کیا کریں؟ یہ نہیں کہ ان کو تانے دیں، ان کو برا بھلا کہیں، ان کو یہ اگنور کریں، اگنور کریں ان کو. انہم ان سے، واعظ ہوں اور نصیحت کریں ان کو. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کو ایسی بات کہیں جو پہنچنے والی بات ہے. یعنی ان کی کیا، یہ جو ان کی بری باتیں نا، ان کو اگنور کر دیں. اب آپ ان کی ان باتوں کو لے کے نہیں بیٹھ جائیں کہ انہوں نے ایسے ایسے کیا، یہ تو وہاں پہ جانا چاہتے تھے، یہ تو منافق ہے. نہیں، جسٹ اگنور. اور یہ ہمارے لیے بہت اچھی رہنمائی ہے کہ ایسے کئی لوگ زندگی میں آتے ہیں جو، یعنی یہ لوگ منافقین کیسے تھے، آستین کے سانپ جن کو کہتے ہیں، اوپر اوپر سے بہت اچھے اور اندر سے انسان کو کاٹ لینے والے. تو اگنور کریں ان کی ان باتوں کو، نصیحت کریں اچھی، اور ایسی بات کریں جو دل میں اتر جانے والی. یہ نہیں کہ قطع تعلق کر لیں، یہ نہیں ہے کہ مذاق اڑانا شروع کر دیں، یہ نہیں کہ ان کو گالم گلوچ پہ اتاریں. جب ایسے لوگ کبھی ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو یہی دل چاہتا ہے نا کسی کا. اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری نصیحت فرمائی، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. لیں، اب یہ بھی بات کلیئر ہو گئی، ہم نے رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے. اطاعت کے لیے بھیجا ہے رسول کو. ہم کیا سوچتے ہیں رسول کو صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم بس ان کی عقیدت میں میلاد کریں، نعتیں پڑھیں، ان کی محبت میں باتیں بولیں، بس یہی چیز ہے، اس یہ کافی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے، محبت تو آئے گی، محبت کے ساتھ ہی تو اطاعت ہوگی. اطاعت کے لیے ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ان کی اطاعت بھی کرنی ہے. ہم کہتے ہیں بس محبت سے ہی پار ہو جانا ہے ہم، اور وہ بھی محبت کیا ہے؟ محبت ہوگی تو اطاعت کا جی چاہے گا. ہماری محبت بھی زبانی کلام ہے. ہم نے بھیجا ہی نہیں رسول کو، یعنی مقصد کیا ہے رسول کے آنے کا؟ صرف اور صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا کہنا مانا جائے رسول کا. یہ رسول کے آنے کا مقصد ہے، لوگ اس کی بات مانیں. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک، اور اگر بے شک جب انہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، آ جاتے تیرے پاس. یعنی اگر انہوں نے طاغوت کے پاس جانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، یہ وہ چاہ ہی رہے تھے، یا کوئی ساری زندگی طاغوتی نظام کے پیچھے پڑا رہا، اب اس کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، یہ میں نے صحیح نہیں کیا، کیونکہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے پاس آنا چاہیے اپنے ہر فیصلے کو کرانے کے لیے، تو اب وہ پشیمان ہوا، ریگریٹ کر رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جاؤ کا آپ کے پاس آئے اے نبی، فاستغفر اللہ، بس پھر بخشش مانگتے اللہ سے، واستغفر لہم الرسول، اور بخشش مانگتا ان کے لیے رسول، یعنی وہ آتے اپنے لیے خود بھی بخشش مانگتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش مانگتے، لا وجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ ہو سکتا تھا، اب آپ کی دنیا سے جانے کے بعد تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی قبر پہ جا کے کہنے شروع ہو جائیں کہ اب آپ ہمارے لیے بخشش مانگیں، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہاں آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے آپ بھی اللہ سے دعا کریں، یہاں سے یہ دلیل ملتی ہے نا، بخشش مانگے ان کے لیے رسول بھی، خود بھی انسان اپنے لیے دعا کرے. پہلے کیا کہا گیا، بخشش مانگتے اللہ سے، خود بھی وہ مانگتے اور پھر آپ کو بھی آ کے کہتے تو ہم ان کو معاف کر دیتے، لیکن یہ آئے نہیں، الٹا وہ حضرت عمر کے پاس چل پڑا، یا پھر اور کوئی لوگ ہوتے ہیں تو تاغوتی نظام کے انڈر ہی رہنا چاہتے ہیں. اگر کوئی ریئلائز کر لیتا ہے آج بھی تو اس کے لیے راستہ ہے، وہ آج کیا کرے گا، وہ بخشش مانگے گا اپنے لیے. فلا وربک، اب یہ ایک رول ہمیشہ کے لیے بتا دیا گیا، ایک مستقل قانون دے دیا گیا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے، اس کو کان کھول کے سن لیے گا. فلا وربک، پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی. اب اس نہیں قسم ہے تیرے رب کی، یہ بھی ایک طریقہ اور بات کرنے کے لیے، نہیں سے بات شروع ہوئی تاکید کے لیے، اور اس کے علاوہ قسم بھی ہے. کیا، کس بات پہ؟ لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. کب تک نہیں ہو سکتے؟ کب تک نہیں؟ لا یؤمنون حتی، یہاں تک یہ بتا دیا گیا کہ نہیں یہ مومن ہو سکتے جب تک کہ کیا نہ کریں. آپ کو مومن ہونا ہے، مجھے مومن ہونا ہے، اب کیا، اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جب تک کہ یو حق کی منہ کا فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ حکم نہ بنا لیں آپ کو اپنے اختلافات میں، جو بھی کسی، کوئی ڈفرنس ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی اختلاف ہو، کوئی پرابلم ہو، اس میں آپ کو حکم بنائیں. انہوں نے تو اس وقت نہیں بنانے کے لیے، منافق نے تو کہا تھا کہ میں نے نہیں بنانا، وہ تو کعب بن اشرف کے پاس جانا چاہتا تھا. اچھا ٹھیک ہے، اس زمانے کا سمجھ آ گیا، آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہیے تھا، آج کیسے حکم بنائیں گے، آج کیا کریں گے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے، آپ کی حدیث سامنے، آپ کی سیرت سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم فیصلہ لے سکتے ہیں. ہمارے درمیان میں ایک بات کہتی ہوں کہ یہ کرنا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں کرنا، اب فیصلہ کون کرے؟ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے فیصلہ لے لیتے ہیں. حکم آپ کو بنایا جائے، یعنی جس چیز میں آپ فیصلہ، دیکھیں فیصلے ہو چکے ہیں نا، آپ نے تو فیصلہ دے چکے، مثلا یہ چیز کا حکم دے دیا، یہ کرنا ہے، اب ہم کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا یہ، تو آپ نے ڈینائی کر دیا فیصلے کو، یا یہ چیز کا فرمایا یہ نہیں کرنا، ان لوگوں پہ لعنت ہے، یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، منع کیا نا کہ نہیں کرنا، تو فیصلہ انہوں نے دے دیا ہے نا. اب ہم اگر کیا کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں مانا، نہ ماننے کو تو چھوڑیں آپ، وہ تو دور کی بات ہے، آگے دیکھیں کتنی زبردست بات کی گئی، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر نہیں وہ پائیں اپنے نفسوں میں کوئی تنگی، کوئی ان کے دلوں میں تنگی نہیں آنی چاہیے کہ ہائے یہ کیسا فیصلہ دے دیا، یہ کیا بات ہوئی، یہ تو اتنی پرانے زمانے کی بات ہے، یہ فلانی بات ہے، یہ تو مجھے نہیں لگتا یہ ہمارے ساتھ کوئی انصاف ہو رہا ہے، یعنی اوپر اوپر سے تو ہم چپ رہ جائیں، اچھا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، لیکن اندر ہمارے دل میں تنگی ہو رہی ہے، تب بھی نہیں مومن ہو سکتے. نمبر ون کیا شرط تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف بنائے ہر اپنے اختلاف میں. نمبر ٹو کیا ہے؟ لا یجدوا فی انفسہم حرجا. اس کے بعد دیکھیں ایک فیصلے کئی ہوتے ہیں نا، اب ہم کبھی کبھی مجبور ہوتے ہیں تو ہم چپ کر جاتے ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے دل میں بڑی وہ چبھن ہو رہی ہوتی ہے کہ کیوں یہ فیصلہ ہوا، تو مطلب اس میں تو میرا نقصان ہے، اس میں تو مجھے نہیں اچھا لگ رہا فیصلہ. فرما دیا وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی دل میں تنگی ہو ہی نا، مما قدیتا، اس میں جو آپ نے فیصلہ کر دیا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ مان لیں پوری طرح، مان جانا، ایسے نہیں ہے تھوڑا آدھا آدھا، نہیں، پوری طرح مان جانا. اب میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں, ہم خود اپنے لیے سوال لکھیں, کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنے لیے سمجھتی ہوں کہ یہ ہاں یہ فیصلہ ہے میرے لیے, یہ فائنل بات ہے میرے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ کیا میں ان کی طرف رجوع بھی کرتی ہوں اپنے کسی مسئلے کے فیصلے کے لیے. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ, آج ایک چھوٹی سی بات لے لیں, آج سود پہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو یہاں کا قانون ہے, یہ تو الاؤ کرتا ہے کیا ہم سود لیں, سود دیں, ہم یہاں رہتے ہیں, آپ کیا ہے ہمارے لیے سود جائز ہو گیا. مگر کیا کبھی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کی کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک طرف آپ کا فرمان ہے, دوسری طرف ان کا قانون ہے. مسلمان کو کس کی بات ماننی ہے؟ ہاں, اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جب وہ فیصلہ ہو گیا پھر اس میں کوئی تنگی بھی نہیں محسوس کرنی, ہائے ہم تو بڑے اچھے تھے جب قرآن نہیں پڑھا تھا, اتنے مزے کرتے تھے, ایسے گھومتے تھے ہم, ایسے کرتے تھے, اب جب سے پڑھ لیا ہے تو ایک بس مشکل ہی ہو گئی, اب یہ بھی پتہ چل گیا اب یہ بھی کرنا پڑتا ہے, یہ بھی کرنا پڑتا ہے. یا پھر یہ کہ ہائے یہ کتنے مزے میں رہتے ہیں, کتنا مزہ کرتے ہیں, ان کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے, ہمیں کھانے میں بھی پابندی, اس میں بھی پابندی, کبھی ہم نے نماز پڑھنی ہے, کبھی ہم نے کچھ کرنا ہے, کوئی ہمارا یہ کبھی ہمارے روزے آ گئے, کبھی ہمارے یہ آ گئے, تو اب تنگی محسوس ہو رہی, وہ لگ رہے ہیں کہ وہ بڑے اچھے رہ رہے ہیں اور ہمارے لیے جو فیصلے کر دیے گئے وہ بڑی مشکل, نماز بھی ہمیں پڑھنی پڑتی ہے, یہ بھی کرنا پڑتا ہے, وہ بھی کرنا پڑتا ہے, یہ سب فیصلے ہی ہیں نا جو انہوں نے کیے ہمیں. تو اب کون بتائے گا کہ ہم نے کیسے چلنا ہے؟ ہمارے تو کئی باتوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں, کون بتائے گا صحیح بات کیا ہے؟ صحیح حدیث سے رہنمائی لیں, اس کے دل میں کوئی تنگی نہ آئے اور پوری طرح مان جائیں, پوری طرح ایکسیپٹ کر لیں, تب مومن ہوں گے. کتنا سخت کرائٹیریا ہے یہ, یہ کرائٹیریا دے دیا گیا, جو بھی مومن کہلانا چاہتا ہے, جو بھی چاہتا ہے کہ ہم ایمان والے ہوں. اب ہم اپنے ایمان کو پرکھ لیں, یہاں پہ کیسا ہے ہمارا ایمان, دنیا کا قانون کچھ کہتا ہے یا ہمارا نفس کچھ کہتا ہے, اور دوسری طرف رسول کا فیصلہ ہے, کیا اس وقت ہم کریں گے اور کس کو مانیں گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیں.
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في لأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.